الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے مجھے مکتوب بھیجا جس کا مضمون کچھ یوں تھا، میں ایک دن ٹھیک دوپہر کے وقت نارتھ کراچی کے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ کہیں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی۔ غور کیا تو اس خوشبو کا منبع ایک قبر تھی جس پر ٹھیک دوپہر کے وقت بھی چھاؤں تھی۔ حیرت کی بات یہ کہ اس قبر پر کوئی صاحبان تھا نہ ہی درخت، اگر درخت تھا بھی تو کافی دور اور اس کا سایہ اس قبر پر نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں دوسرے دن اپنے مزید عزیزوں کو لے کر اسی طرح دوپہر کے وقت قبرستان آیا، سبھی نے خوشبو اور سایہ پایا۔ میں نے گورکن سے صاحب قبر کا پتہ حاصل کیا اور ان کے گھر پہنچا اور ان کی بیوہ سے ان کا عمل دریافت کیا۔ وہ مرحوم کے کردار سے مطمئن نہ تھی، تاہم انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مرحوم وقتاً فوقتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وصلی اللہ علی محمد پڑھا کرتے تھے۔ معاملہ صاف ہو گیا، غالباً مرحوم کو یہی عمل کام آ گیا۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے پوچھے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیو، کاش ہماری بھی عادت پڑ جائے کہ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھتے رہنے کے عادی ہو جائیں، خصوصاً کسی کے پاس جاتے آتے، لوگوں کے پاس پہنچ کر اور بوقت رخصت ضرور کم از کم ایک بار تو کہہ لینا ہی چاہیے۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہم غیبت کی آفت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو یعنی لوگوں کے درمیان سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. پیارے پیارے سائیں بھائیو، غیبت یہ بہت بڑی آفت ہے، اور افسوس غیبت کی ہلاکت خیزیوں اور تباہ کاریوں کی طرف فی زمانہ اکثریت کی توجہ ہی نہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والا کہا ہے. چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. پیارے پیارے سامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. تو مسلمان کسی کو نہ قتل کرے، نہ کسی کا مال نہ حق لے، یعنی قرضہ لے کر نہ دبا لے، یا چھین نہ لے، چوری نہ کرے. اسی طرح جس طرح مال میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں اور کسی کا مال چھیننا حرام ہے، اسی طرح کسی کی آبرو ریزی کرنا، عزت خراب کرنا، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. قتل کو سب برا سمجھتے ہیں، مال چرانا اس کو بھی بڑی چور کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. واقعی یہ دونوں برے کام کے مرتکب ہی ہیں، مگر دوسرے کی عزت جس نے برباد کی، کسی کو جاڑ کے، کسی کو سب کے سامنے ذلیل کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی پر تہمت رکھ کے عزت خراب کی، اس کو معاذ اللہ اب معاشرے میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ بھی حرام ہے. اور غیبت کرنا تو اتنا برا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، الغیبت اشد من الزنا. اس کا خلاصہ کرتے ہوئے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی وہ معاف نہ کر دے. اس میں دو صورتیں، غیبت میں اگر کسی نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا، تو اب اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی، وہ جب تک معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. اور غیبت کی لیکن جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم نہیں ہوا اور غیبت کرنے والا نادم ہوا، تو اب اس کی توبہ ہے، اس سے توبہ بھی کرے اور اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ میری بھی اور اس کی بھی مغفرت فرما جس کی میں نے غیبت کی. اے اللہ میری بھی اور اس کی بھی مغفرت فرما جس کی میں نے غیبت کی. اے اللہ میری بھی اور اس کی بھی مغفرت فرما جس کی میں نے غیبت کی. تو ہو سکے تو اس طرح آپ وقتاً فوقتاً بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، اور آج تک میں نے جتنے مسلمانوں کی غیبت کی ہے ان سب کی بھی مغفرت فرما. تو غیبت سے اپنی نیکیاں برباد ہوتی ہیں. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے بے وقوف شخص کی مثال تو اس جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے. منجنیق ایک آلہ ہوتا تھا جو لڑائی میں استعمال کیا جاتا تھا، اور اس میں پتھر رکھ کر دور تک اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے دشمن پر، یا قلعہ توڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اب اس کی جدید صورت توپ ہے کہ توپ کے ذریعے گولے برسائے جاتے ہیں. تو گویا غیبت کرنے والا ایسا عقل سے پیدل اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بظاہر نیک پرہیزگار نظر آتا ہو، وہ ایسا بے وقوف ہے کہ گویا اپنی نیکیاں توپ میں رکھ کر توپ کا بٹن دباتا ہے. تو توپ کے ذریعے دھڑا دھڑ نیکیاں جو ہیں وہ دور پھینکنے کا عمل ہوتا ہے، تو گویا یوں نیکیاں جو ہیں اس کی برباد ہوتی چلی جاتی ہیں. تو جس کی ہم غیبت کرتے ہیں ہماری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ٹھہرو میں حاضر ہوا، یہ فرما کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور کھجوروں کا طباق بھر کر واپس آئے اور اس شخص سے فرمایا کہ بھائی جس نے میری غیبت کی ہے اس سے کہنا کہ حسن بصری نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ان کو تحفے میں نیکیاں بھیجی ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا مگر یہ تھوڑی سی کھجوریں ہی ہدیتاً قبول فرمائیں۔ وہ شخص کھجوریں لے کر چلا گیا اور اس غیبت کرنے والے کو پیش کر دی۔ تو بہرحال یہ تو ضرور ہے کہ نیکیاں غیبت کرنے والے کی اس کو دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی۔ تو اگر ہماری کوئی غیبت کرے ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے کہ جس نے ہماری غیبت کی در حقیقت اس نے اپنا نقصان کیا، ہمارا تو فائدہ ہی کیا۔ ایک بار مجھے بھی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر بڑی عمدہ جگہ پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب مجھ سے بڑے ناراض تھے، تو غلط فہمیاں ان کو ہو گئی ہوں گی، اور اس طرح کے معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو صرف سنی سنائی باتوں میں آ کر الیاس قادری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق اور حقیقت حال جاننے کی کوشش کمی لوگ کرتے ہیں۔ اور رونا تو اس بات کا ہے کہ اس بلا میں شخصیات تک بعض اوقات ملوث ہو جاتی ہیں۔ خیر تو وہ بھی کوئی شخصیت تھی جس نے مطلب یعنی کہ میرے بارے میں مجھے ہمارے ایک بزرگ نے بتایا کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو میں نے اس بزرگ کو عطر کی شیشی دی اور عرض کیا کہ آپ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ نے جو نیکیاں تحفے میں بھیجی ہیں الیاس قادری نے شکریہ ادا کیا اور یہ آپ کے لیے عطر کی شیشی، عوض تو نہیں ہو سکتا اس کی لیکن ہمارا لیے حقیر نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس بزرگ نے واقعی ان کو عطر کی شیشی پیش کر ہی دی، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس بزرگ نے بتا بھی دیا کہ میں نے ان کو آپ کی عطر کی شیشی اور پہنچا دی پیغام، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک بار اسی طرح مدینہ منورہ میں، یہ مدینہ منورہ کا ہی واقعہ عرض کر رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، تو مدینہ منورہ میں ایک بار میں کسی گلی سے گزر رہا تھا، کچھ اسلامی بھائیوں کا قافلہ بھی میرے ساتھ تھا، تو گزرتے گزرتے اچانک ایک دکان سے ایک صاحب نکل آئے جن کو میں جانتا، جن کو پتا تھا میرا انہی کا واقعہ تھا۔ تو بہرحال وہ صاحب وہ نکل آئے دکان سے اور مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑا، بولا کہ آپ میری دکان پر تشریف لائیں، اور سب کو بڑی محبت سے عقیدت سے بٹھایا، سب کو ٹھنڈی بوتلیں یا تین پیک آتے ہیں ٹھنڈے، بہرحال سب کی تواضع کی انہوں نے اور مجھ سے باصرار ہاتھ اٹھوا کر دعا کروائی۔ تو الحمدللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ عطر کی وہ شیشی اگرچہ دیر کے بعد بولی مگر بہت اچھا بولی کہ اس شخص کی غالباً غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی۔ جبھی تو اس نے، میں تو دیکھا بھی نہیں تھا ان کو، وہ خود ہی دکان سے نکلا اور مجھے پکڑ کے لے گئے اور سب کی خاطر تواضع کی اور ہاتھ اٹھوا کر دعا کی، تو اس کا مطلب وہ کا ذہن جو تھا وہ صاف ہو گیا ہوگا۔ واقعی اگر وہ میری غیبت انہوں نے جو کی تھی یا برائیاں کی تھی، میں بھی چونکہ میں بھی برسوں سے جانتا تھا ان کو، میں بھی ان کے خلاف اگر بولنا شروع کر دیتا تو شاید اس کا نتیجہ وہ نہ آتا جو میں نے ابھی بیان کیا۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیو، حقیقت ہے کہ نجاست نجاست سے نہیں بلکہ پانی ہی سے پاک ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط زندگی گزارنی چاہیے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا تو بڑا آسان ہے مگر مرد وہ ہے کہ جو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، اے غیبت کرنے والو ذرا دل کے کانوں سے سنو، اسلامی بہنوں تم تو خاص کر سنو کہ اسلامی بہنوں میں بد نصیبی ہے کہ لگائی بجھائی اور غیبتوں کی بہت زیادہ کثرت ہے، کوئی کسی کو چھوڑتی ہی نہیں ہے، اور خصوصاً یہ ابتلا ساس بہو میں زیادہ پایا جائے گا، ساس بہو کی برائی بہت کرے گی، بہو ساس کی کوئی فضیلت تسلیم نہیں کرے گی، برائی کرتی رہے گی، اگر یہاں نہیں کرے گی تو میکے میں جا کر کرے گی، اپنی سہیلیوں میں کرے گی، اسی طرح نندوں کی کرے گی، نند اپنی بھاوج کی کرے گی، تو یہ خاندان میں برائیاں بہت ہوتی ہیں، غیبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسلامی بہنوں میں بھی ہوتی ہیں اور مردوں میں بھی ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں۔ تو ذرا دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنو کہ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے جہنم کے پل پر کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا اسے نگل جائے۔ جہنم کے پل پر قیامت کے روز کون ہوگا جو اپنی ان باتوں کو نگل سکے گا؟ اتنا شدید عذاب. غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی پیچھے سے ایسی بات کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، یعنی خاندانی کوئی عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی. اب بدن کا عیب، مثلاً ٹھگنا ہے تو کسی نے کسی کو پیچھے سے کہا کہ یار وہ ٹھنگو ہے، نہ برائی بیان کرنے کی نیت سے وہ ٹھنگو، وہ لمبو، وہ موٹا، تو اس طرح بدن کا جو بھی ایک بھوک، وہ کانا، کانیا، اندھا، لنگڑا، یا ہم ہمارے یہاں بولتے ہیں ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے پھر بھی چین سے نہیں بیٹھتا، پرلے درجے کا بے وقوف ہے، لمبا جو ٹھہرا اس لمبو کو بلا کے لا. تو بہرحال یہ کہ برائی بیان کرنے کی غرض سے کسی کے بدن کا عیب بھی اگر بیان کیا پیچھے سے تو یہ غیبت ہے. اگر کہو کہ پیچھے سے نہیں، میں تو سامنے منہ پر بول سکتا ہوں، بعض ہوشیار ہوتے ہیں بولتے ہیں میں تو منہ پر بول سکتا ہوں، تو منہ پر بولنا کوئی ثواب کا کام ہے کیا؟ کسی کی برائی یہ غیبت سے بھی سخت ہے کہ اس کی بالکل نقد میں آپ دل آزاری کر رہے ہیں. اور مسلمان کا دل دکھانا بلا شرعی عذر کے یہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ. ہاں کسی کی پہچان کے لیے اگر اس کے جسم کی نشانی بتائی، بھائی وہ کون سا زید، تو وہ نہیں ہے لمبا، وہ زید وہ موٹے والا، یعنی ضرورتاً، جبکہ اس کا عیب بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کا نشانی بتانا مقصود ہے، تو غیبت نہیں ہے. اور غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے، کسی کے موٹے ہونے کا برائی ظاہر کرنے کے لیے اشارہ کیا، یا ٹھگنے ہونے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا برائی بیان کرنے کے، اس سے تب بھی غیبت ہے. کوئی زبان دراز ہے، اس کو پیچھے سے کہا کہ یار وہ زیادہ بولتا ہے، تو یعنی ایسی بات کہ جو اس کو بری لگے اور اس میں ہے اور پیچھے سے بیان کی، تو یہ غیبت ہے. نسب کا عیب، خاندانی عیب، یا موچی ہو، گھٹیا پیشہ اس کا ہو اور خاندانی طور پر اس کی بعضوں کی ایسا ہوتا ہے، مطلب خاندان، تو اس کو پیچھے سے برائی بیان کرنے کی غرض سے کہا، تب بھی غیبت ہے. اور اگر برائی بیان کرنا مقصود نہیں، نشانی دینا مقصود ہے، تب غیبت نہیں ہے. اسی طرح اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کے کوئی بھی معاملے میں عیب ہو، تو اس کو پیچھے سے بیان کرنا بھی برائی بیان کرنے کی نیت سے غیبت ہے. وہ ہکلا کر بولتا ہے، تتلا ہے، یا اس کی آواز کی اس طرح نقل اتارنا جس طرح وہ بولتا ہے اسی طرح نقل اتاری، اور مقصود برائے بیان کرنا ہے کہ وہ سنے گا تو اس کا دل تو دکھے گا، تو یہ سب غیبتیں. کپڑوں اور سواری میں بھی اگر عیب ہے تو اس کو بھی پیچھے سے بیان کرنا غیبت ہے. ظاہر ہے کوئی اپنی سواری کا عیب بھی سننا برداشت تھوڑی کرتا ہے. مثلاً اب کسی کی گاڑی دھکا اسٹارٹ ہے تو آپ پیچھے سے بولو یار اس کی بھی کوئی اسکوٹر ہے، یار کھچڑ ہے کھچڑ، اس کو ریل کی پٹری پہ ڈال دینا چاہیے. یہ آج کل عام بول چال میں بولتے ہیں اس طرح، تو ظاہر ہے وہ سنے گا، وہ تو اپنی گاڑی کو راکٹ سے کم نہیں سمجھتا ہوگا. اب اس کی گاڑی کو آپ نے کھچڑ بول دیا یا اس کی گاڑی کو کھٹارا بول دیا، دل تو جلے گا نا اس کا، تو یہ بھی غیبت ہے. اسی طرح کسی کے کپڑے میں آپ نے عیب لیا، یار اس کو کپڑے پہننے کے بھی ڈھنگ نہیں ہے، یہ لمبوترا چوگا چڑھا کے رکھتا ہے. اب اس کے کپڑے اگر ایسے ہیں اور آپ نے پیچھے سے برا بیان کرنے کے ارادے سے کہا، تب بھی غیبت ہے. یا اس کے کپڑے میلے ہیں، برا بیان کرنے کی نیت سے پیچھے سے کہا، تب بھی غیبت. یعنی کہ کسی طرح بھی اس کی ایسی برائی بیان کر رہی ہے جو اس میں ہے اور پیچھے سے بیان کی، کہ اس سے ظاہر دل دکھے گا. تو اس لیے مطلب قفل مدینہ میں بہت، یعنی کہ عافیت عافیتوں کا مجموعہ ہے قفل مدینہ، یہ غیبت سے، چغلی سے، دل آزاریوں سے، پتہ نہیں کتنے کبیرہ گناہوں سے نجات مل سکتی ہے. کہ آدمی بولنے سے پہلے تولنے کی عادت ڈال لے کہ یہ جو میں کہا چاہتا ہوں یہ کہوں یا نہ کہوں. اگر ذہن یہ بنتا ہے کہ اس کہنے میں دین یا دنیا کا فائدہ ہے تو کہہ لے. دنیا کا فائدہ ان مانو کر کے بھائی کاروباری بات کر رہا ہے اور جائز بات کر رہا ہے، بھلے دنیا کی ہے تو فائدہ ہے تو بول دے. اسی طرح دین کی بات کہنا چاہتا ہے، فائدہ ہے تو بول دے. آخرت کی بہتری کی بات، دین کی بات، تو یہ بولتا رہے. بہرحال یہ کہ بولنے سے پہلے تولنے کی عادت لاکھوں کروڑوں میں شاید کسی کی ہو، فی زمانہ حالات ایسے ہو گئے. کسی بزرگ کا قول ہے، مومن کا دل اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے، کہ جب مومن بولنا چاہتا ہے تو اپنے دل سے گزرتا ہے، دل اس کے بات کو پاس کرتا ہے، اوکے کرتا ہے تو بولتا ہے، مگر منافق کی زبان اس کے دل کے آگے، کہ یہاں دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، جو بھی زبان پہ آیا بک ڈالتا ہے اور پھر پشیمان ہوتا ہے، بارہا بول کے پچھتاتا ہے، بارہا اس کو ویری سوری کہنا پڑتا ہے، بارہا معذرتیں کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آپ کا دل دکھ گیا، معاف کرنا، آپ کو برا تو نہیں لگا، اب برا تو نہیں لگا، یہ کہہ کر مزید اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل کھڑا کرتا ہے. تو بہت باریک نقطہ ہے کہ جب ہم کسی کو اس کے برا لگنے والی بات کہہ دیں گے اور پھر کہیں گے بھائی آپ کو برا تو نہیں لگا, تو سامنے والا مروت میں اکثر یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس میں برا لگا نہیں, کیا بات تھی, مجھے کوئی برا نہیں لگا, تو یہ اس نے جھوٹ بولا, اور جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو ہماری وجہ سے اگلا جھوٹ کائے کو بولے, تو اب برا لگ گیا, ہمیں جب اندازہ ہے کہ برا لگ گیا تو شرافت کے ساتھ اس سے معافی مانگ لی ہے. یہ پوچھ کر مزید مطلب گناہوں کا دروازہ نہ کھولا جائے کہ آپ کو برا لگا نہیں لگا. تو زبان لوگوں کی اتنی چلتی ہے, اور عقل تو عقل سلیم جو ہے یہ اب تو بس چراغ لے کر ڈھونڈے نکلے, کہیں ملے تو ملے. میرے کو تو ایسے سے تجربے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا میں عرض کروں. اب مثال کے طور پر ابھی چند ہی روز کی بات ہے, میں نے کہیں فون کیا اور حیرت کی بات ہے, وہ اس کی کبھی خواب میں بھی میری شکل نہیں دیکھی, اس نے بولنا شروع کر دیا اور مجھے وہ یاد پڑتا ایک سے زیادہ بار. اس نے کہا مجھے دعا میں یاد رکھتے ہیں نا, میں تو تجربہ کار ہوں. میں نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا, ورنہ عام طور پر یہ لوگ سوال کرتے ہیں, ایک تکیہ کلام ہے لوگوں کا, آج کل دعا میں یاد نہیں رکھتے, آج کل میرے لیے آپ دعا نہیں مانگتے, یا کہیں گے ہاں بھائی دعا میں یاد رکھتے ہیں نا. اور کوئی مدینہ شریف سے آئے تو اس کو پوچھیں گے میرا سلام عرض کیا تھا بھائی, کعبے میں میرے لیے دعا مانگی تھی, ارے بھائی تو ہے کون. تو یہ اللہ کے بندے پوچھتے ہیں. اچھا بعض اوقات مجھے تو تجربہ کہ برسوں کے بعد ملاقات ہوئی ہوتی ہے تو بھی پوچھتے ہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھتے ہیں نا, آج کل آپ دعا نہیں کرتے میرے لیے, تاکہ میں بولوں جھوٹ بولوں کہ بھائی میں تمہارے لیے تو بہت دعائیں کرتا ہوں. مگر الحمدللہ میں بھی کچا نہیں ہوں, میں بھی پیر کامل کا مرید ہوں, قطب مدینہ کا غلام ہوں, تو میں بھی موقع کی مناسبت سے نپٹ لیتا ہوں. اب میں جھوٹ کیسے بولوں, ایک آدمی کا نام تک اپنے کو معلوم نہیں, کیا برسوں کے بعد وہ ایسے ہی اچانک نکڑ پہ مل گیا محلے کی, اور وہ کہتا ہے کہ مطلب دعا میں یاد رکھتے یا نہیں, یا آپ حج پر گئے تھے تو میرے لیے دعا مانگی تھی کہ نہیں. تو یہ سوال جو ہے نا فضول سوالات کا سردار ہے, اس لیے کہ یہ سوال لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے. اب سارے میری طرح تو نہیں ہوتے نا, وہ تو جھوٹ بول دیں گے, خطرہ ہے کیا, میں تو یعنی اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں بھائی آپ کے لیے تو میں بہت دعائیں کرتا ہوں, بالکل میں نے کعبے کے طواف کے دوران آپ کے لیے دعا کی, یہ بول کے جان چھڑاؤ اس سے کہ اب بھی بولوں گا کہ بھائی میں تم کو بھول گیا تھا, تو پھر مزید لیکچر سننا پڑے گا کہ ہاں ہم غریبوں کو کون یاد رکھے گا, بابا تم تو بڑے آدمیوں کو یاد رکھتے ہوں گے, تو غریب لوگ ہیں مسکین آدمی, بچنے کے لیے جھوٹ بول کے جان چھڑاؤ. کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے آج کل, فرصت کسی کو نہیں ہے, ہر کام جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لپٹ لپٹا کر مطلب پہاڑ جو ہے وہ رائی کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے, تو کسی کو اتنی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سامنے والے کو سیٹسفائیڈ کرے. تو بہرحال اس طرح کے غیر ضروری سوالات کر رہے نہیں چاہیے, اور اگر کوئی کر بیٹھے تو پھر حکمت عملی کے ساتھ اس کو ٹال دے. اس کا بہتر طریقہ میں نے جو پایا ہوئی ہے کہ جب اپنے دیکھتے کا جواب دینے ایسا ہے نہیں, یا تو وہ بہت شرمندہ ہو جائے گا یا وہ بحس کرے گا, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر چپ ہو جاؤں. ایک چپ سو کو ہرائے, وہ بڑبڑ کرتا ہوا پھر وہ تھک جائے, اور کیا کریں ابھی ایسے یعنی ایسا معاشرہ ہو گیا, یعنی ایسی باتیں تو اتنی ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بات کریں گے تو ریپلائی بھی ہاتھ کے ہاتھ مانگیں گے, کیوں بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں. یہ لوگوں کے تکیہ کلام ہوتے ہیں, اور عموماً یہ ادھیڑ عمر سے لے کر بوڑھوں کے تکیہ کلام ہوتے ہیں, جو بالکل یعنی کہ ہاتھ کے ہاتھ جواب طلب کرتے ہیں, کیا میں غلط بولتا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں میں, کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا, کیا خیال ہے آپ کا, یا کچھ بولیں گے پھر بولیں گے کیا خیال ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا بھائی. اب دو جواب اس کو, اگر بولو گے ٹھیک نہیں, حالانکہ بالکل ہی اس کا ٹھیک نہیں ہوتی بات, لیکن اگر کہہ دو گے ٹھیک نہیں ہے تو پھر آدھے گھنٹے کا لیکچر سنو. جرات کس کی ہے کہ اس کو بولے کہ مطلب تو غلط کہتا ہے, سوال ہی نہیں. تو ایسے موقع پر بھی وہ اپنا کفلے مدینہ جو نا بڑا کارآمد ہوتا ہے, یا تو آدمی چپ ہو جائے, اور مزید اگر بچت چاہیے تو کھانسنا شروع کر دے تو وہ سمجھے اس کو کھانسی اٹھی ہے, یا ایک دم سے مڑ کر دیکھے تو سمجھے کسی کا انتظار کر رہا ہے, کوئی آنے والا ہے, یا ادھر ادھر لاپرواہی سے دیکھے, یا گھڑی دیکھے. گھڑی دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے خیال میں, یہ دو بات جب دو آدمی باتیں کر رہے ہوں اور سامنے والا گھڑی دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بور ہوا ہے اور ٹائم دیکھ رہا ہے کہ اب کب جان چھوٹے گی. تو جب بھی آپ کسی سے گفتگو فرما رہے ہوں اور سامنے والا گھڑی دیکھے تو آپ پھر کوشش کر کے سرک جائے کریں, مزید اس بیچارے کو بیزار نہ کریں. ضروری نہیں کہ وہ اسی لیے گھڑی دیکھتا ہو, لیکن ایسا میرے خیال میں بہت بار ہوتا ہوگا, میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. تو اس طرح کی نشاندہی بعض باتوں کی میں نے کی ہے ایک بیان میں, جس کو رسالے کی صورت میں میٹھے بول نامی رسالہ, وہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے مل سکتا ہے, اس میں یہ رسالہ آپ لیں. تو اس کے آخر میں بیان کے کچھ اس طرح کے اقوال کا بیان ہے جو لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں, بعض اوقات کفر بکر بھی تائید لیتے ہیں, کفر ان کے منہ سے نکلتا ہے جہالت کی وجہ سے, پھر بولتے ہیں کیوں بھائی صحیح ہے نا, تو وہ ایسی بات کہہ دے گا. بعض بوڑھے کہتے ہیں, بعض اوقات بول ڈالتے ہیں اس طرح کی باتیں, پھر بولے کیوں میاں غلط تو نہیں کہہ رہا, اب آپ نے سر ہلا دیا تائید میں تو یوں سمجھو کہ بوڑھے میاں
کہ دامن سے بند گئے, اب دونوں نے جہنم کی کلابازیاں کھانی ہیں جہنم میں, وہ بھی ہمیشہ کے لیے اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی تو. تو اس لیے ہمیں آ کرنے کے لیے لوگ بولتے ہیں ہمیں آ کر کے جان چھڑاؤ, ہم تو کسی کو برا نہیں بولتے. کفر کو تو برا بولنا پڑے گا. وہ ابو لہب جس کی برائی میں قرآن میں پوری سورت اتری اور تو کہتا کہ کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے, ہو آ رہی ہو تو کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو برا بولا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مت پڑا کرو, شیطان کو تو ایسا برا بولا جس کی حد نہیں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. مردود کے معنی جناب یا مسٹر یا حضرت تو نہیں ہوتے نا, مردود تو پھر مردود ہے. تو مردود یہ برا کہنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والا کس منہ سے کہتا ہے کسی کو برا مت بولو؟ برے کو تو برا بولنا پڑے گا, اور اچھے کو اچھا بولیں گے, برے کو برا بولیں گے. گدھے کو گھوڑا نہیں کہیں گے اور گھوڑے کو کھوتا نہیں کہیں گے. بہرحال یہ کہ یہ سب باتیں اگر آپ کو سیکھنی ہے, مدنی ذہن بنانا ہے, یہ باتیں سننے کے بعد اس کو اپنانا ہے, تو قافلوں میں سفر کرنا ہوگا, ورنہ سن کر تو انسنی ہو سکتی ہے, ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی. تو اس لیے اس کو اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں, اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں اور اس معاشرے میں دوسروں کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں یہ باتیں, تو مہربانی کر کے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں. زندگی میں کم از کم ایک بار 12 مہینے کے لیے یکمشت سفر کی نیت فرما لیں. ہر 12 مہینے میں 30 دن, ہر 30 دن میں 3 دن قافلوں میں ضرور بھی ضرور سفر کیجئے. اس کو اپنی غذا بنا لیں, آپ کی روحانی غذا. یہ اگر غذا نہیں ملے گی تو پھر عمل میں کمزور ہونے کا پورا امکان. تو سب کے سب اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ آپ اس طرح انشاءاللہ جل جلالہ قافلوں میں سفر کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے نجات بخشے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ, کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں. نمبر 1, غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 2, اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں. نمبر 3, اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے, کثرت ہو جاتی ہے اس کے گناہوں کی. تو آپ نے دیکھا کہ غیبت کتنی بری ہے. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر حج کے لیے روانہ ہوئے تو 2 دینار جیب میں ڈال لیے اور روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے سفر مدینہ میں کہیں بھی غیبت کی گھر اپنے واپس لوٹنے تک تو یہ 2 دینار صدقہ کر دوں گا. چنانچہ سارا سفر آپ نے کر لیا اور واپسی تک آپ کے پاس وہ 2 دینار محفوظ رہے, یعنی کہیں بھی آپ سے غیبت سرزد نہیں. اور ایک ہمارا حال ہے کہ بس والا کہیں راستے میں کھڑا ہو جائے بےچارا ڈرائیور, تو سارے پیچھے سے پیسنجر جو ہیں ڈرائیور کی غیبت کوٹنا شروع کر دیں گے, تو ایسا ہے اور یوں ہے اور وہ ہے, وائڑا ہے اور لچا ہے اور اڑی باز ہے, سست ہے. یہ ساری برائیاں ہیں. اگر یہ برائیاں اس میں ہیں تو غیبت ہے. پیچھے سے جو کہا سست کو پیچھے سے سست کا, اب یہ غیبت ہوئی, ظاہر ہے وہ سنے گا تو اس کو برا تو لگے گا, اور اگر وہ سست نہیں ہے پھر بھی پیچھے سے کہہ دیا سست ہے تو یہ تہمت ہوئی, جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. حضرت سیدنا ابو حفص کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. مزید فرماتے ہیں, جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء اہل سنت کا ادب نصیب فرمائے. ہاں جو عالم بد مذہب ہے, بد عقیدہ ہے, جیسے کہ شیطان, یہاں بہت بڑا علامہ تھا, یہ آپ کو نہیں پتا, بہت بڑا عالم تھا, یہاں تک کہ یہ فرشتوں میں واز کہتا تھا. تو اب آپ بولو کہ صاحب عالم کی غیبت نہیں, ہر عالم تھوڑی مراد ہے اس سے, شیطان تو عالم ہے. اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ابھی مطلب ہے کہ میں نے مثال دی, اس کو مردود کہنا تو ثواب ہوا نا. تو سنی عالم کا ادب کریں, تعظیم کریں. تو اگر بالفرض کو سنی عالم بے عمل ہے تب بھی آپ اس پر انگلی اٹھاتے وقت یہ دیکھیں کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. عالم جو ہوتا ہے وہ جاہل سے افضل ہوتا ہے, چاہے بے عمل ہو. اس لیے کہ عبادت یہ اللہ کی صفت نہیں ہے, بندے کی صفت ہے, اور علم اللہ کی صفت ہے. تو عالم جو ہے وہ اللہ کی صفت علم سے متصف ہے, اور عابد جو ہے پرہیزگار آدمی وہ عبادت کرتا ہے, جو کہ بندے کی صفت ہے, اللہ کی صفت تو نہیں, اللہ تو عبادت نہیں فرماتا. تو بہرحال یہ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کا 2 رکعت پڑھنا جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. عالم جو ہوتا ہے عالم ہوتا ہے, جاہل پھر جاہل ہوتا ہے. تو اس لیے علماء کی توہین نہ کرے. ہاں کسی عالم کا عمل اگر پسند نہیں ہے, اخلاق آپ کو پسند نہیں ہے, تو آپ چپ چاپ جو اپنے کو کرنا ہے وہ کرتے رہیں, مگر اس کی برائی نہ کریں, اس کی مخالفت نہ کریں, اس کی غیبت کر کے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں. اگر کوئی بد اخلاق عالم ہے اور آپ اس کی صحبت میں نہیں جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کی برائیوں سے باز رہیں. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی غیبت سے محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی دور میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحے بھی نہیں ٹھہر سکے گا، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مشام یعنی ناک اس قسم کی بو سے اٹ چکے ہیں، عادی ہو چکے. اور یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے. تو پہلے غیبت کی بدبو پائی محسوس ہوتی تھی، اب بھی بدبو تو نکلتی ہے لیکن ہمارے ناک اٹ چکے. واقعی بھنگی کو بدبو نہیں آتی، بھنگی کیسی کیسی گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہم لوگ ناک بند کر کے گزرتے، وہ وہاں چائے بھی پی رہا ہوتا ہے، ہمیں الٹی ہے لیکن وہ تو مزے سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح عطر والا جو ہوتا ہے اس کو اتنی خوشبو نہیں آئی، ہم عطر کی دکان سے گزریں گے تو اس کی مہک سے ہمارا دماغ معطر ہو جائے گا. اس طرح ایک عطر آپ لگائیں گے بار بار تو آپ کو اب خوشبو نہیں آئے گی، دوسروں کو آئے گی اور وہ آپ کو پوچھیں گے یار بہت خوشبو آ رہی ہے کون سا عطر لگاتے ہو، اور آپ حسرت کرو گے یار اپنے کو تو خوشبو ہی نہیں آتی. تو اس سے یہ کہ آپ کی ناک جو تھی وہ آدھی ہو گئی، پہلی بار آئی خوشبو، بعد میں دو تین بار آنے کے بعد بار بار خوشبو نہیں آتی. آپ دوسرا عطر لگاؤ گے بدل بدل کے، اب وہ جو بدلی کرو گے اس کی خوشبو آئے گی آپ کو، لیکن جس کے عادی ہوگا اس کی خوشبو کم آئے گی. یہ ایک مطلب ہے کہ سمجھو نفسیاتی اثر ہے. تو غیبت کی بدبو بھی اب نہیں آتی. اس سلسلے میں دو ایک اہم باتیں عرض کر دوں. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں برائی موجود ہو اور برائی بیان کرنے کی نیت سے پیچھے سے کسی نے اس کا ذکر کیا، یہ ہے غیبت. اور اگر برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اور کوئی نیت ہے، مثلاً اظہار افسوس کے لیے کہا، نہ اس کو یوں سمجھو کہ یار فلاں شخص افسوس یار سست ہے، اگر یہ چست ہوتا نا تو دین کا کام بہت ہوتا، اب یہ غیبت نہیں ہے. نیت پر ہاں خالی الفاظ سے ہم بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر واقعی دل کی نیت یہی ہے کہ مقصود برائی بیان کرنا نہیں بلکہ اظہار افسوس ہے، تو اب غیبت نہیں. اسی طرح ہم اس کے بڑے کو شکایتن کہہ رہے ہیں اور نیت یہ کہ ہم اس لیے شکایت کر رہے ہیں تاکہ یہ اس کی اصلاح کریں، تو اب بھی غیبت نہیں ہے. مثال کے طور پر استاد کو اس کے شاگرد کے بارے میں کہا کہ یہ نمازوں میں بہت سستی کرتا ہے، اس کی گالی نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ادھار بہت لیتا ہے پھر دیتا نہیں ہے مثلاً، تو اب یہ نیت ہے اور اس لیے اس کو بتایا کہ اس کا باپ اس کا استاد اس کی اصلاح کرے گا. یا قاضی کے یہاں فریاد کی کہ فلاں نے میرے یہاں چوری کر لی، تو اب کوئی بولے کہ صاحب اس نے چور کی غیبت کر دی، پھر تو چور کے مزے ہو جائیں گے، تو چوریاں کرتا رہو کوئی اس کی فریاد نہ کرے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اچھا ہاں ایک یہ بھی ہے صورت کہ اس لیے برائی بیان کی کہ اس کی برائی سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی چیٹر ہے، اس کے بارے میں کسی نے دوسرے کو بتایا اس نیت سے، نیت دار و مدار نیت پر ہے کہ یار یہ اب اس سے پینگے بڑھا رہا ہے، تعلقات بنا رہا ہے اور ان قریب اس کو بوتل میں اتار دے گا، اس کو بتایا کہ بھائی اس سے بچ کر رہنا یہ چیٹر ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے کہ نیت یہ اس میں شر ہے اور اس کے شر سے اپنے بھائی کو بچانا چاہتا ہے، تب بھی غیبت نہیں. اسی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا کسی آوارے کے ساتھ گھوم رہا ہے تو اس کو منع کیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں اس کے ساتھ مت گھومو، تو اب بھی غیبت نہیں. اسی طرح کوئی مشورہ لے کہ میں مثلاً کہ فلاں کے بیٹے کے ساتھ بیٹی کو بیاہ رہا ہوں، یار یہ گھر کیسا ہے، تو اب آپ کو معلوم ہے تو بتانا ہوگا، مثلاً لڑکا تو اچھا ہے لیکن اس کی ماں میں اگر کوئی برائی ہے تو بتا دی، کیونکہ ماں کے ساتھ جب کہ رہے گی ساس بہو ساتھ رہیں گے تو پھڈے ہوں گے، اب بتایا. یا بیٹے میں اس کے خرابی ہے کہ اس کی مطلب ہے کہ چوری کی عادت ہے یا کوئی ایسی برائی ہے، مطلب ہیروئن پیتا ہے چرس پیتا ہے، آج کل تو یہی برائیاں دیکھی جاتی ہیں، اگر وہ بے نمازی ہے تو یہ معاذ اللہ اس معاشرے میں ایسا لگتا ہے جیسے برائی اب نہیں رہی. اگر آپ کہو بھی کہ آپ کو پوچھے کہ فلاں جگہ شادی کرنا ہے بیٹی کی، وہ کیسا تو آپ جانتے ہو، بولو یار یہ تو فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہے، تو بولے گا چھوڑ یار بیٹی کون سی اٹھتی ہے، یہ بتا کے برابر کماتا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ بولو کہ یہ فلاں کمپنی میں نوکری کرتا ہے جو دو نمبر کا مال بیچتی ہے، تو آپ بولو گے یار ابھی اتنی تو مولوی کب سے بن گیا، یار یہ بول کہ گھر چلا سکے گا کہ نہیں، صحیح کما کے لاتا ہے کہ نہیں. میں نے تو بہت معمولی مثال دی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اس معاشرے کا حال کیا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے نجات بخشے.